करें कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत सिलसिले के साथ हाजिर हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम के सफ़ा नंबर 7 पर हदीस पाक नकल फरमाई है, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और किरात उहद पहाड़ जितना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये हदीस पाक एक किरात अजर वाली हमने कई मरतबा सुनी है। अल्लाह ताला एक किरात अजर लिखता है, इससे क्या मुराद होती है? लिखने से क्या अल्लाह ताला लिखता है या कुछ और इसका माना लिया जाता है? ऐसी हदीस करीमा का
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह हम कलम हाथ में लेते हैं, कागज पर लिखते हैं, तो हमारा लिखना इस अंदाज का होता है। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म इरशाद फरमाता है मलाइका को, तो वो नामे अमाल में फिर उसका अजर व सवाब लिख देते हैं।
ठीक है।
तो अल्लाह ताला के हुक्म से चूंकि फरिश्ते लिखते हैं, तो इसलिए उस हुक्म की वजह से उस लिखने को अल्लाह ताला की तरफ भी मंसूब कर दिया जाता है।
ठीक है।
तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है,
ठीक है।
और इस तरह होता है कि हुक्म किसी का होता है, लिखता बकायदा कोई और है, लेकिन हुक्म की वजह से हुक्म देने वाले की तरफ वो बात मंसूब कर दी जाती है।
ठीक है।
तो अल्लाह तबारक व ताला के लिखने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में मलाइका के जरिए या वैसे ही हुक्म जो इशाद फरमाता है, तो उस बंदे के नामे आमाल में हुक्म आते ही वो अमल लिखने में आ जाता है, लिख दिया जाता है, तो ये भी मुराद हो सकती है।
ठीक। मुफ्ती नवीद रजा साहब से सवाल पूछना चाहूंगा। बाज दफा ऐसा होता है कि जो विरासत है वो तकसीम होने में थोड़ी देर हो जाती है, किसी भी वजह से वो तकसीम नहीं हो पाती, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जिसका मिसाल के तौर पर किराया वगैरह भी आ रहा होता है, अब बड़ा भाई उसकी देखभाल कर रहा है, तो उस दौरान के जब तक विरासत तकसीम नहीं होती, तो क्या ऐसा है कि वो किराए का हकदार भाई ही है, या वो किराया जो वसूल हो रहा है विरासत के माल से वो भी सब बहन भाइयों में हर माह तकसीम हुआ करेगा? इसका शरई तरीका कार क्या है?
किराया वगैरह इसी तरह वो कारोबार वगैरह के जो वालिद के जमाने से चलता हुआ आ रहा है और यूं ही चलता हुआ बेटों के कब्जे में आ गया है, और ऐसे ही वो मकानात वगैरह या वो दुकानें वगैरह के जो किराए पर चल रही हैं, तो इन सब चीजों के अंदर सब वरसा का अपने हिस्से की मिकदार के एतबार से हक होगा। तो जिसका जितना हक है उसको उसके एतबार से उसका हिस्सा दिया जाएगा, किराए में से भी हिस्सा दिया जाएगा और कारोबार की आमदनी में से भी हिस्सा दिया जाएगा।
ठीक है। हुजूर, एक कॉल भी हैदराबाद के लिए चला दीजिए।
मेरा दारुस्सलाम में ये सवाल है कि जिस बंदे के ऊपर कर्जा हो तो क्या वो बंदा सदका दे सकता है? और साथ में दूसरा सवाल है कि मदनी मुन्ने छोटे होते हैं, इनके भी अभी नमाज फर्ज नहीं है, तो क्या वो सर्दी ज्यादा हो तो क्या वो वुज़ू की बजाय तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं?
जी हुज़ूर।
कर्जा हो सदका, असल ये है कि वो सदका करना मना है कि जो अदायगी कर्ज से माने हो, कि अब ऐसी सूरत में वो कर्ज को छोड़कर सदका कर रहा है तो ये सदका मकबूल नहीं है, और ऐसी सूरत में अगर जानबूझ के कर्ज की अदायगी में वो ताखीर करता है तो गुनाहगार भी होगा। बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि कर्ज होता है बहुत बड़ा और जितना उसने सदका करना होता है कलील सा, उतनी रकम ना तो कर्ज खाने कबूल करनी है ना ही लेनी है, और इसके अदा करने से कर्ज की अदायगी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। تو ایسی صورت میں اگر یہ صدقہ وغیرہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, دو سوال تھے.
اور دوسرا, جی دوسرا جو مسئلہ تھا کہ بچہ نابالغ ہے, سردی کی وجہ سے تیمم وغیرہ, تو اب یہ کہ بچہ نابالغ ہے تو اس پر نہ تو نماز فرض ہے اور نہ ہی اس پر وضو کرنا فرض ہے, لیکن چونکہ مسلمان کا بچہ ہے تو اس کو نماز پڑھنا سکھائی جائے گی, اسی طرح نماز کے آداب سکھائے جائیں گے, وضو کرنا سکھایا جائے گا, تو جیسے اس کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے ویسے ہی اس کو وضو کرنے کا بھی حکم دیا جائے گا, سوائے یہ کہ وضو کرنے میں بچے کو ضرر ہو. اگر وضو کرنے میں بچے کو ضرر ہے تو پھر ایسی صورت میں وضو کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا, تیمم کفایت کرے گا.
ٹھیک ہے حضور, جی ایک اور کال چلائیے گا.
میرا سوال درست تھا, اہل سنت میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عورت اذان نہیں دے سکتی, ایسے مدنی چینل پر بتا رہے تھے کہ عورت اذان کا جواب دے تو اسے 1 کروڑ تقریباً کتنے لاکھ نیکیاں ملتی ہیں, تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب اذان کا جواب دے گی تو تب بھی تو ایک طرح کی اذان ہی دے رہی ہے, شاید اگر یہ معنی لے رہے ہیں.
دیکھیں اذان دینے سے جو عورت کو منع کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے مسلمانوں میں اعلان کیا جائے, تو اذان کے جو کلمات ہیں اللہ اکبر سے لے کے جو لا الہ الا اللہ تک جو الفاظ ہیں یہ بلند آواز سے کہے جاتے ہیں, اس کا مقصد لوگوں کو نماز کی جماعت کے اہتمام کے لیے دعوت دینا, اور اس کے اندر پھر آواز کو دراز کیا جاتا ہے, پھر تھوڑا سا اس میں ایک لہجہ چینج ہو جاتا ہے, ترنم ایک طرز, عام کلمات پڑھنے کے مقابلے میں اذان میں ایک لہ بن جاتی ہے اور ایک انداز جدا گانا ہو جاتا ہے, تو اس میں عورت کی جو آواز ہے وہ ایک چونکہ نغمگی والی اور ترنم والی آواز اس طرح اذان میں پیدا ہوگی, تو اذان عورت کا دینا یوں مانا ہے کہ عورت کی آواز جب اذان کے ذریعے بلند ہوگی تو اس کے ذریعے سے ایک نغمے اور ترنم والی آواز ہے جو باعث فتنہ ہے, تو اس وجہ سے کلمات مقدسہ جو اذان کے ہیں وہ بھی عورت کو اتنی بلند آواز سے اذان کے لب و لہجے میں کہنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے غیر مردوں تک اس کی آواز پہنچے. رہا معاملہ اذان کا جواب دینا, تو عورت اذان کا جواب اپنے گھر میں ہی دے گی.
ٹھیک ہے,
تو اذان کا جواب گھر میں دے گی اور نارمل آواز جو نارمل گفتگو میں ہوتی ہے اس طرح دے, کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں تک اس کے خود پہنچے, تو اس میں چونکہ وہ معاملہ آواز کی بلندی والا ہے نہیں تو اس لیے عورت اذان کا جواب دے, اور جو اجر و ثواب احادیث کریمہ میں اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے وہ عورت بھی حاصل کرے, اور جتنا ثواب عورتوں کو ملے گا اس کا ڈبل مردوں کو ملے گا. تو اب یہ حدیث مبارکہ میں کتنا ثواب عورت کو ملنا ہے اور کتنا مردوں کو ملے گا, تو اس کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ فیضان اذان, یہ نماز کے احکام جو کتاب ہے امیر اہل سنت کی, اس کے اندر رسائل ہیں, ان میں سے ایک رسالہ فیضان اذان بھی ہے, تو اس کا مطالعہ کیجئے. اس کے اندر عورتوں کو اذان کا جواب دینے پر کیا ثواب ملتا ہے, مردوں کو کتنا ثواب ملتا ہے, تو مکمل صحیح الفاظ جیسے بھی انہوں نے کروڑ نیکیوں کا کہا تو آیا یہ اتنی ہی ہیں یا کم و بیش ہیں, تو باقاعدہ وہاں حدیث شریف کوٹ کی گئی ہے تو اس کو معلوم کر لیجئے.
ٹھیک ہے, جب حضور اذان کا سوال چلا تو ایک میسج ہے وہ کئی دن سے آ رہا ہے اذان کے حوالے سے, ایک تو معلوماتی لگ رہا ہے جو بھی ہے, تو آج اس کو میں شامل کر لیتا ہوں, اور پہلے نمبر پر ہی وہ میسج ہمیں کیا گیا ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو کتے رونا اور بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اب سوال بہت دفعہ ہے, یعنی میں کئی دفعہ اس کو میں نے اوائڈ کیا لیکن آج پوچھ لیا جائے
کیوں ہوتا ہے, یہ تو واللہ تعالی عالم, اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ اس موقع پر کیا ہے, ان کو کیا چیز نظر آتی ہے جس کی وجہ سے یہ بھونکتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز اتر رہی ہوتی ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور انہیں نظر آ رہی ہو, تو عام طور پہ عوامی شاید کانسیپٹ اس نوعیت کا ہوگا کہ کچھ چیزیں انہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو کتے یوں بھونک رہے ہوتے ہیں. واللہ تعالی عالم اس کی وجہ کیا ہے, اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے. یا تو یہ کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے, جس طرح مرغے فجر کے وقت میں صبح صادق کے اوقات میں وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں, اور احادیث کریمہ میں مرغوں کی کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ مرغوں کی برائیاں نہ کریں کیونکہ وہ فجر میں جگاتا ہے.
ٹھیک ہے.
عین ممکن ہے کہ جب فجر کی اذانیں ہو رہی ہوں تو یہ بھی اپنے انداز میں, یہ بھی جانور ہیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں, یہ بھی اپنے انداز میں ہمیں جگانے کی کوشش کرتے ہوں اور ہم بجائے اس کے کہ ان کی آواز کو سمجھیں جانیں ہم اس کو دوسرے پیمانے میں لے آتے ہیں, پتہ نہیں ان کو کیا نظر آ رہا ہوگا, تو ہو سکتا ہے یہ اپنے انداز میں ہمیں نماز کی دعوت دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, جب فجر کی اذان ہو جائے تو ہمیں نماز کی طرف جانا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب فجر کے وقت سناٹا ہوتا ہے, بالکل خاموشی ہوتی ہے, کہیں سے بھی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی اور اچانک اسپیکر آن ہوتا ہے, تو اس سے بھی کتے جو نا وہ ہلچل مچ جاتی ہوگی, تو شاید اس وجہ سے بھی بھونکتے ہوں.
ہو سکتا ہے یہ بھی معاملہ ہو کہ وہ نیند,
جی جی, گاؤں دیہاتوں میں تو بہت زیادہ خاموشی ہوتی ہے,
بس اوقات فجر کی اذان کے اوقات میں بھی بعض لوگ مسجد میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں, تو بس اوقات کسی انجان فرد کو دیکھ کر بھی وہ اپنے آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی شرعی حکم پوشیدہ ہے ایسا ہمیں نہیں معلوم.
ٹھیک ہے, میں نے ان کی دل جوئی کے لیے آج یہ کال میسج شامل کیا, کافی دفعہ یہ آیا تھا, ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
اس کا نام میں نے رکھا ہے جی محمد رؤف. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عبد الرؤف رکھنا تھا, محمد رؤف نہیں رکھنا تھا, کیا محمد رؤف نام ٹھیک ہے جس بارے میں تھوڑی سی؟
جی حضور,
محمد رؤف نام رکھنا جائز ہے, حرج نہیں ہے اس میں, اور بہتر یہ ہے کہ عبد الرؤف نام رکھا جائے, لیکن اگر محمد رؤف بھی رکھا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے,
محمد رؤف بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
میں حمزہ تاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. دراصل سنت نے میرا یہ سوال ہے, کیا جب انسان مار جاتا ہے تو اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں.
جی حضرت,
جی بالکل, انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے, اور بلکہ اس دنیاوی تعلق سے زیادہ تعلق رہتا ہے, یعنی ابھی روح ہمارے جسم کے اندر ہے, تو جو تعلق ہماری روح اور ہمارے جسم کے درمیان ہے, مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے, اگرچہ جو روح ہے وہ جسم کے اندر نہیں ہوتی, بعض کی روح اس کی قبر پر ہوتی ہے, بعض کی اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے, بعض کی اسفل السافلین میں ہوتی ہے, بعض کی چاہے بابل پر ہوتی ہے, تو مختلف روح کی جگہ ہوتی ہیں, لیکن ان کا ان ارواح کا جسم کے ساتھ تعلق بدرجۂ عتم ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال میسج میں یہ پوچھا گیا کہ اگر کسی کو یہ یاد نہ رہا ہو کہ کتنے سجدہ تلاوت اس پر لازم ہیں, یہ کیے نہیں اس نے, تو اب کیا کرے؟
اس میں اس طرح کی صورتوں میں ظن غالب کا حکم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کا ظن غالب کرے, اور جن پر ظن غالب ان کا قائم ہوتا ہو اتنے سجدہ تلاوت کر لے, کہ اگر زائد سجدہ تلاوت کر لیے تو کوئی حرج نہیں ہوگا, لیکن اگر کم رہ گئے تو اس کے ذمے پر ایک واجب رہ جائے گا جس میں جس کے بارے میں بروز قیامت پکڑ ہو سکتی ہے.
یہ ذنّ غالب کیا ہے, تھوڑا اس کی وضاحت فرما دیں, کیا کرے یعنی وہ؟
ذنّ غالب سے مراد یہ ہے کہ غالب گمان کے سوچو بچار کر لیں اچھے طریقے سے, اور جس طرف زیادہ دماغ جائے, کہ مثال کے طور پہ آپ کا یہ گمان اس طرف زیادہ جاتا ہے کہ مجھ پر 1000 سجدہ تلاوت ہوں گے,
ٹھیک ہے,
اس سے زیادہ ممکن نہیں کہ اس سے زیادہ ہوں, تو یہ 1000 آپ کا ذنّ غالب ہے تو 1000 آپ ادا کر لیں.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے حضور. جی ایک اور کال چلائیے گا.
میں ہینا مدنی منی دور شہر سے بات کر رہی ہوں, کیا صدقہ باکس ہے کھلے پیسے لے سکتے ہیں یا نہیں؟
گھروں میں جو گھریلو صدقہ باکس ہے,
جیسے والدین اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً 10 روپے 5 روپے اس طرح ڈالتے رہتے ہیں, تو یہ سلسلہ جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کیلکولیٹ کر کے جمع کر کے پھر وہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات میں جمع کروا دیا جاتا ہے, یا کوئی بھی نیک کام کے لیے انہیں جمع کرنا ہوتا ہے اس کام میں خرچ کر دیتے ہیں. تو یوں جو کھلے پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ کھلے پیسوں کو کسی کو دینا یہ آزمائش ہو جاتی ہے, تو یوں گھریلو صدقہ باکس میں اگر گھر کے سرپرست جتنے پیسے کھلے ہوئے ہیں ان کے بجائے ایک بندہ نوٹ بن گیا, جیسے 1000 روپے کھلے پیسے, 100 50 5 5 کے سکے, 1 1 2 2 روپے کے سکے, یوں 1000 روپے اگر بن گئے تو وہ رائے خدا میں 1000 کا نوٹ دے دیں, اور یہ جو 1000 روپے کے کھلے ہیں ان کو اپنے بچوں میں یا اپنے گھریلو کام کاج میں استعمال میں لانا چاہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, یہ ان کی اپنی ہی رقم تھی, اگر گھر کے سرپرستوں نے یوں ہی جمع کیا تو ان کی اپنی رقم ہے, تو اپنی رقم کو اپنی ہی مرضی سے وہ چاہے کھلے دے دیں چاہے وہ بندہ وہ نوٹ دے دیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں.
اچھا یہ گھریلو صدقہ باکس جو کہ مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہوتا ہے اور ترغیب کے لیے کہ گھروں میں رکھا جائے تاکہ صدقہ نکالنا ہو تو اس میں ڈال دیا جائے. اچھا ابھی تو ہم نے یعنی ہم چاہتے ہیں ایک مہینے بعد سارے ایک ساتھ رقم ادا کریں گے, تو جب تک وہ اسی باکس میں ہے کسی کو ہم نے دیا نہیں ہے, دعوت اسلامی کی مجلس مالیات کو جمع نہیں کروایا, مدنی احتیاط میں نہیں دیا, یا کسی فقیر کو نہیں دیا, کیا وہ صدقہ ہو چکا ہے جب ہم نے نکال لی اپنی جیب سے؟
اپنی جیب سے یوں نکال کے علیحدہ کر لینا, اس سے ابھی صدقے کی ادائیگی نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے,
لیکن ایک صدقے کے پروسیس میں وہ آ چکا ہے ہماری جیب خرچی سے نکل کے. اب ان پیسوں میں ہم نے نیت کر لی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ راہ خدا میں دوں گا, تو یہ نیت کے ساتھ ساتھ اس کی جدائیگی بھی کر لی ہے, علیحدگی بھی کر لی ہے, تو یوں ایک صدقے کا جو ثواب تھا اس پروسیس پہ وہ آ چکا ہے, اس پیسے پہ نیت ہو چکی ہے, اور نیت کر لینے سے بھی جو ثواب ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. باقاعدہ پایہ تکمیل تک وہ صدقہ اس وقت پہنچے گا جب یہ رقم کسی بھی نیک کام میں خرچ ہو جائے گی, یا کسی غریب کی مدد میں آ جائے گی, یا کسی بھی راہ خدا کے کسی مصرف میں پیش کر دی جائے گی.
ٹھیک ہے, صدقہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے, اس کی فضیلت, اس کی برکتیں ایک عام مسلمان بھی جانتے ہی ہوگا, تو لیکن بعض دفعہ سستی ہو جاتی ہے کہ صدقہ ادا کریں تو کیسے کریں, تو اس کے لیے گھریلو صدقہ باکس الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے ملتے ہیں اور بہت ہی کم قیمت پر دستیاب ہوتے ہیں. اب وہ اپنے گھروں میں رکھ لیجئے اور نمایاں جگہ پر ہو, اور جب بھی صدقہ نکالنے کی نیت ہو تو آپ اس میں ڈال دیا کریں, اور تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ مدنی احتیاط جو بھی جمع کرتے ہیں ان اسلامی بھائیوں کے حوالے کر دیں, تو انشاءاللہ اس سے صدقہ بھی نکلتا رہے گا اور بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. ایک اور کال حیدرآباد کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
مفتی صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ جس میں قضاء نمازیں ہوں, اب وہ جو زہر کی نماز میں نوافل آتے ہیں یا مغرب میں یا عشاء میں, اب وہ نوافل پڑھے یا قضاء نمازیں اپنی ادا کرے؟
جس کے ذمہ قضاء نمازیں باقی ہیں تو اس پر فرض یہی ہے کہ قضاء نمازوں کو پہلے ادا کریں, نوافل ادا نہ کریں, کہ نوافل وغیرہ جو ہیں ان کی جگہ پر قضاء نماز ادا کریں. اور جس کے ذمہ پر قضاء نمازیں باقی ہیں, اگر وہ قضاء نماز کو چھوڑ کر نوافل ادا کرے گا, جو کہ عام طور پر نوافل وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو ادا کرے گا تو یہ نوافل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے بلکہ معلق رہیں گے جب تک وہ اپنے ذمے پر لازم فرائض کو ادا نہیں کر لیتا. تو اس لیے سب سے پہلی فرصت میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے ذمے لازم قضا نمازوں کو ادا کیا جائے, ان کے بعد پھر نوافل کو ادا کیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہ تو قضا نماز کو ادا کریں اور نہ ہی نوافل کو ادا کریں, کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ نوافل اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ قضا نمازیں ذمے پہ باقی ہیں, اور پھر سستی کرتے ہوئے قضا نمازوں کو بھی ادا نہیں کرتے. تو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے.
ٹھیک,
کہ اگر آپ سے قضا نماز ادا نہیں بھی ہو پائی ہے اور آپ کے پاس وقت ہے اتنا کہ جس میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں تو نفل پڑھ لیجئے, اگرچہ فی الوقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے, ابھی وہ معلق ہیں, لیکن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کو ان فرائض کی جگہ پر قبول فرما لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات ہرگز بعید نہیں ہے.
ٹھیک,
اسی طرح وہ نوافل کے جن کے فضائل وارد ہیں, جیسے کہ صلاۃ التسبیح وغیرہ ہے, تہجد کی نماز ہے, تو وہ نوافل کے جن کے فضائل وارد ہیں تو ان کو پڑھا جا سکتا ہے, ان کی جگہ پر قضاء نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر علی الانفراد اگر کوئی ان کو پڑھنا چاہتا ہے, تہجد پڑھنا چاہتا ہے, یوں ہی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتا ہے, تو اس میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. حضور, میسج میں سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا اذان ہوتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا ناجائز ہو جاتا ہے؟
اذان ہوتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا ناجائز نہیں ہے, لیکن عرب یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت روک دی جائے اور اذان کو توجہ کے ساتھ سنا جائے. لیکن اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو وہ اس میں ہرگز گناہ گار نہیں ہے.
ٹھیک ہے حضور جی, ایک اور کال چلائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں فرض حج کر چکا ہوں, مگر اب اپنی والدہ جو وفات پا چکی ہیں ان کے لیے حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں, ازرائے کرم معاملے میں مکمل رہنمائی فرمائے.
جی حضور,
ماشاءاللہ اچھی سوچ ہے ان کی, اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے ایک حج ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل حج ادا کر سکتے ہیں, اور بلکہ اگر ان کی والدہ پہ اگر حج فرض تھا اور انہوں نے حج ادا نہیں کیا, اگر انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے حج بدل کر لینا تو پھر یہ حج بدل ان کی طرف سے کریں, جبکہ انہوں نے مال چھوڑا ہو تو اب ان کے اوپر واجب ہوگا کہ ان کے اتنے چھوڑے ہوئے مال کے جس میں حج ہو سکتا ہے تو حج بدل کرنا لازم ہوگا ان سے. اور اگر مال نہیں چھوڑا وصیت کی تھی تو ان کے لیے پھر بھی بہتر ہے اپنی والدہ کی اس وصیت پر عمل کرنا اور حج بدل کرنا. اور اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا یا حج فرض ہی نہیں ہوا تھا پھر بھی اپنی والدین کے لیے اگر یہ اظہار ثواب کی خاطر حج ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ حج ان کا نفل ہوگا اور اپنی والدہ کے لیے یا والدین کے لیے ان کی سعادت ہے. تو اس ثواب کے اندر اس ثواب کو سب کثیر لوگوں تک بھی پھیلایا جا سکتا ہے یعنی جس کو ہم اظہار ثواب کہتے ہیں. تو یہ حج ادا کریں اور اس حج کی ادائیگی میں ملنے والا جو ثواب ہے یہ اپنے والدین اپنے نانا نانی دادا دادی کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات ان سب کو بھی یہ اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں اور ان کا ایک حج کا جو یہ ثواب ان کو ملے گا ان کے نامہ اعمال میں بغیر کمی آئے یہ جتنے لوگ مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچائیں گے اپنے اس حج کا سب کو پورے پورے حج کا ثواب پہنچے گا. ان کے ثواب میں کمی بھی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ 10 افراد کو انہوں نے ثواب دیا ہے تو حج کے ثواب کے 10 ٹکڑے ہو جائیں گے. ہر ایک کو پورے پورے حج پر جو ان کو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ دوسرے مسلمان کو بھی چاہے وہ فوت شدہ ہو یا زندہ ہو. تو اظہار ثواب یہ کر سکتے ہیں اور یہ والدہ یا والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں اولاد کی طرف سے اپنے والدین کے ساتھ یہ نیک سلوک ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خیر خواہی وہ کی جائے اور اگر وصال فرما چکے ہیں تو اپنے والدین کو دعائے مغفرت میں اور اپنے نیک اعمال کے ایصال ثواب میں یاد رکھا جائے.
ٹھیک ہے, ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں.
میرا دارالافتاء اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم سودا سلف خریدتے ہیں اس کے پیکٹوں وغیرہ پر مثلاً کمپنیز کے نام بہت کچھ کافی لکھا ہوتا ہے, عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے, تو اس کو باسکٹ میں پھینکنا کیسا, کیا بے ادبی ہوگی اور اس بے ادبی کا ہمیں گناہ ملے گا؟
جی حضور,
اس میں یہ کہ جو پیکٹس وغیرہ ہیں ریپرز وغیرہ ہیں کاغذ ہیں اس طرح کی جو بھی چیز جن پہ کچھ لکھا ہوا ہے اگر اسماء مقدسہ ہیں یا آیات قرآنیہ وغیرہ ہیں پھر تو ان کا ادب کیا جائے گا اور ان کو اٹھایا جائے گا. اس کے علاوہ اگر سادہ الفاظ ہیں اسماء مقدسہ وغیرہ نہیں ہے تو پھر ڈسٹ بن میں ڈال دینے میں حرج نہیں ہے. تو یہ تو ہے فقط جواز کے حرج نہیں, لیکن اگر ان کا بھی ادب کر سکتے ہیں ان کو بھی سنبھال سکتے ہیں اور سنبھالنے کے بعد بادب طریقے سے ٹھکانے لگا سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان کا بھی ادب کیا جائے کہ ہماری شریعت میں مطلقاً حروف کا بھی ادب ہے.
ٹھیک ہے حضور جی, ایک اور کال چلائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا مسافر جماعت کرا سکتا ہے مقامی لوگوں کی فجر کی یا مغرب کی, اور کروا سکتا ہے تو کون سی کروا سکتا ہے؟
جی ارشاد فرمائیے.
مسافر مقیم لوگوں کی امامت کروا سکتا ہے اور پانچوں نمازوں میں کروا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر وہ فجر کی اور مغرب کی امامت کروائے گا تو اس میں لوگوں کو کوئی دشواری نہیں ہوگی کیونکہ مسافر پر بھی فجر میں 2 رکعتیں پڑھنا فرض ہیں اور مقیم پر بھی 2 رکعتیں پڑھنا فرض ہیں, اور مغرب میں مسافر پر بھی 3 رکعتیں پڑھنا فرض ہیں اور مقیم پر بھی 3 رکعتیں پڑھنا فرض ہیں. لیکن اگر وہ امامت کرواتا ہے ظہر میں عصر میں یا عشاء میں تو معاملات میں کچھ فرق پڑ جائے گا جس کی وجہ سے عوام ہو سکتا ہے کہ اپنی نماز فاسد کر بیٹھے, وہ دشواری میں پڑ جائیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا. لیکن اگر مسافر نے امامت کروائی اور مقیم لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز بہرحال ہو جائے گی, اور امام جو ہے مسافر امام جو ہے یہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا, اور سلام پھیرنے کے بعد جو مقتدی ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور بالکل مدرک کی طرح کہ جس نے مکمل رکعتیں امام کے ساتھ پائی ہوتی ہیں مدرک کی طرح نماز پڑھیں گے اور یہ اس کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے. اس کو کہا جاتا ہے لاحق کہ وہ لاحق کی طرح نماز پڑھیں گے کہ قعدے کے بعد جب امام سلام پھیر دے گا یہ کھڑے ہو جائیں گے, اور کھڑے ہو جانے کے بعد یہ کوئی قرات نہیں کریں گے بلکہ اتنی دیر کھڑے رہیں گے کہ جتنی دیر میں قرات ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ رکوع کریں گے سجدہ کریں گے دوسری اسے اگلی رکعت یعنی چوتھی رکعت بھی اسی طرح ادا کریں گے, پھر قعدہ کر کے تشہد وغیرہ پڑھ کے اور درود پاک اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے, اور یہ بقیہ 2 رکعتیں بالکل اسی طرح ادا کریں گے گویا کہ جیسے یہ امام کے پیچھے ہیں.
ٹھیک ہے حضور,
لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امام مسافر تھا اس نے سلام پھیر دیا تو بہت سارے لوگ جو ہے غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو بھی فاسد کر بیٹھتے ہیں. تو جہاں پر علماء ہیں اس مسئلے کو سمجھنے والے ہیں تو وہاں پر تو مسافر امامت کروائے, ورنہ بہتری اسی میں ہے کہ مسافر امامت نہ کروائیں.
ٹھیک
ہے, مقیم کی مسافر امامت نہ کروائیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو بینک میں پیسہ رکھا جاتا ہے تو جو ہے نا وہ جو اگر فکس ہو تو پھر وہ سود میں شامل ہوتا ہے, یا اگر فکس نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں معلومات.
عوام میں عام طور پہ یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ اگر جیسے ہم نے 5 لاکھ روپے رکھوائے ہیں بینک میں اور اس میں جتنے پرسنٹ وہ بینک والے دیتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں, تو اگر وہ خاص کر لیں گے کہ آپ کو 2% ہی دیا جائے گا تو وہ سود ہوگا, اور اگر وہ کہیں کہ فکس نہیں کر رہے,
کچھ بھی
کبھی کم دیں گے کبھی زیادہ دیں گے, کبھی 1% کبھی 2 کبھی 2.5 کبھی 3, ہم فکس نہیں کر رہے, تو دیکھیں فکس کریں یا نہ کریں, سیونگ اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقم یہ قرض ہے اور اس قرض پہ ملنے والا یہ زائد رقم نفع ہے. اب یہ نفع مشروط ہے کہ اضافی رقم ملنی چاہیے.
صحیح.
اب وہ کبھی تو فکس ہو جاتی ہے کہ آپ کی رقم جمع شدہ رقم کی کوئی خاص پرسنٹیج کے مطابق کہ 2% ہی اضافہ ہوتا رہے گا, وہ کبھی فکس نہیں کر رہے, تو چاہے فکس کریں یا نہ کریں, اتنا مشروط ہے اتنا طے ہے کہ اتنی رقم جمع کرانے پر نفع ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہی سود ہے.
ٹھیک
ہے, اب یوں سمجھیں کہ سود فکس کرنے کی صورت میں وہ سود کی رقم فکس ہو گئی, وہ فکس نہ کرنے کی صورت میں وہ جتنی بھی رقم ملے گی وہ بھی سود ہی رہے گی, تو دونوں ہی صورتیں سود میں شامل ہیں. تو اس لیے سیونگ اکاؤنٹ سے بچیے, اور اگر رکھنی ہی ہو رقم تو کرنٹ اکاؤنٹ میں جس کے اندر سود نہیں لگتا,
ٹھیک ہے,
تو اس میں اپنی رقم کو جمع کرائیں.
ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ سنت میں تحیت الوضو کی نیت کر سکتے ہیں, سنتیں پڑھنی ہے اور اس میں ہی تحیت الوضو کی نیت کر لیں, پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں یہ ہوتا کیا ہے, سب کو بتا بھی چلے.
تحیت الوضو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص وضو کر کے جیسے آیا ہے, چاہے وہ مسجد ہو یا گھر ہو, تو اگر وہ وضو کر لے اور اعضاء وضو ابھی گیلے ہیں یعنی بالکل خشک نہیں ہوئے, تو اس دوران 2 رکعت نماز پڑھنا یہ تحیت الوضو ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر کوئی وضو کر کے سنت پڑھ رہا ہے اور اسی میں وہ تحیت الوضو کی نیت کر لیتا ہے, تو یوں سمجھے اس کو 2 رکعت نفل جو سنت پڑھ رہا تھا یا نفل پڑھ رہا تھا اسی میں 2 رکعت کی تحیت الوضو کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. تو بظاہر یوں سمجھے عمل ایک ہوا,
ثواب
نیتیں متعدد ہونے کی وجہ سے ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے.
یہ جتنے بھی نمازوں کا تذکرہ ہوا الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو مرتب شدہ مدنی انعامات ہیں جن میں سوالن جواباً جو ہے نیک اعمال کی ترغیب دلائی گئی ہے, الحمدللہ اس میں بھی ان کا سوال موجود ہے. اگر اس انداز سے بھی اگر ہم یہ نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ ان مدنی انعامات پر بھی عمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے. سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.